لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الى يوم المحشر اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کے اس اجتماع کی آخری نشست ہے اور آج کے اجتماع کی مناسبت سے یہ بیان کا گویا آخری حصہ ہے صبح سے آپ حضرات نے بہت کچھ سنا اور بہت سی باتیں سامنے آئیں اور بہت سی وہ باتیں بھی ہیں جو سامنے نہیں آ سکیں لیکن آج کے اس اجتماع کی مناسبت سے اتنی بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے کارکنوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص والے جذبات عطا فرمائے اور منتظمین اور معاونین کے یہ خصوصی توجہات سے آج آپ صبح سے لے کر شام تک اور پھر اب کچھ دیر کے لیے کچھ باتیں سننے سمجھنے کو مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیضان اور اپنے سلسلے کے بزرگوں کا صدقہ ہے اس وقت آپ سے ایک ہی بات ایک ہی موضوع پر عرض نہیں کریں گے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ سامنے بیٹھنے والے احباب ایک ہی فکری سطح کے نہیں ہوتے مختلف فکر کے مراتب رکھنے والے احباب رہتے ہیں اس لیے چند متفرق باتیں عرض کریں گے جو ہمارے لیے مستقبل کے اعتبار سے فکر اور عمل کے اختیار کرنے میں کچھ مفید ثابت ہو سکے اس میں کچھ باتیں ہیں عمومی احوال کی اور کچھ باتیں ہیں خصوصی احوال کی عمومی احوال کی باتوں میں خاص طور سے یہ بات ہے جس کو ہم روزمرہ مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں اور شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں رہنے بسنے والے انسانوں پر اور بالخصوص مسلمانوں پر مصائب کا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے، اور وہ مصائب اور عالم کی بھٹیوں میں مختلف انداز سے جل رہے ہیں اور ہر طرح کے حالات سے دوچار اور پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ ایسے وقت میں ایک ساتھی کے ذہن میں یہ آتا ہے، صاحب آپ تو دو ذات کی ایک وجود کی بات کر رہے ہیں، میرے زندگی کے حالات کا جائزہ لے کے دیکھیے، معلوم ہوگا کہ کیا صورت حال ہے۔ آپ تنازلات سکتہ پہ بیان کر رہے ہیں، آپ آثاری توحید پر بیان کر رہے ہیں، آپ افعالی و صفاتی توحیدوں پر بیان ہو رہا ہے، اور اونچے سے اونچے مضامین الحمدللہ پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن عملی طور پر مجھے اپنی زندگی میں کچھ ایسے حالات سے سابقہ ہے کہ اول تو یہ چیزیں پورے طور سے یاد نہیں ہو پا دی، اور اگر کچھ تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہیں تو وہ اس کا قیام ذہن میں مشکل ہے کہ دل قلب و ذہن میں وہ ہمیشہ مستقر بنا کر رہ جائیں، پتہ نہیں وہ باتیں ہم سے کب چھوٹ جائیں گی۔ بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالی مسلمانوں کو آزمائشوں میں کیوں ڈالتے ہیں۔ بہت مختصر سے پیرائے میں ایک حدیث کی روشنی میں اس نقطے کو دے کر آگے بڑھنا ہے، بڑی کام کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ فقال کیف اصبحتم، تم لوگوں نے کیسے صبح کی، کیا ہے تم لوگ خیر خیریت سے ہیں، تمہاری شب و روز کیسے کٹ رہے ہیں، تمہارے حالات کس انداز کے ہیں، تمہاری زندگی کے صبح و شام کیسے گزر رہے ہیں، تمہاری صبح کیسی ہوئی۔ تو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، یا رسول اللہ اصبحنا مؤمنین باللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایمان کی حالت پر صبح کی، ہماری صبح اس حال میں ہوئی کہ ہم مومن ہیں۔ یہ پہلے خیریت کے پوچھنے کا یہی مطلب ہوتا تھا کہ بھائی کیا ہے، آپ اچھے ہیں کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کی فکر کیسی ہے، آپ کا عمل کیسا ہے، نمازیں ٹھیک چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، روزے رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں، بھائی مالدار آدمی زکات نکال رہا ہے نہیں نکال رہا ہے، حاجی آدمی حج کو جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، اس طرح خیر خیریت دریافت کرنا ہوتا تھا، بھائی کیوں تم کیسے ہیں۔ لیکن آج کل خیریت کا مفہوم بھی بدل گیا، اس میں کیوں بھائی آپ کیسے ہیں، تو کہنے لگے بہت اچھا ہوں، بولے کیوں اچھے ہیں، بولے پیسے کماتا ہوں۔ یہ معیار خیر خیریت کا نہیں ہے۔ اصبحنا مؤمنین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حالت ایمان میں صبح کی، اس کے بعد معن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا سوال پیش فرمایا، کیا دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا، ما علامت ایمانکم، تمہارے ہر چیز کی کچھ نہ کچھ علامت ہوتی ہے نا، تو پھر تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے، ما علامت ایمانکم۔ تو اس وقت ان صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نشکر علی الرخا، نعمت والے حالات میں اللہ کا شکر کرتے ہیں، والنصبر على البلاء، اور مصیبتوں آفتوں اور آزمائشوں اور آئی گئی مصیبتوں آئی ہوئی ان مصیبتوں اور آزمائشوں میں حکم پر ثابت قدم رہ کر صبر سے کام لیتے ہیں. ونرضو بالقضاء، اور اللہ تعالی کے کیے ہوئے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خصوصی کیفیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، انتم مؤمنون حقا ورب الكعبہ، انتم مؤمنون حقا ورب الكعبہ، کعبے کے پروردگار کی قسم، کعبے کے پروردگار کی قسم، تم واقعی صاحب ایمان ہو. کبھی حضرت فرماتے تھے زندگی کے حالات مختلف، لیکن اگر حالات کو ہم جمع کریں تو حضرت پانچ حالات میں تفصیل بیان فرماتے تھے. ان تفصیلات میں اب جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن عمومی حال دو، ایک حالت نعمت کی، دوسری حالت مصیبت کی. تو نعمت والی حالت پر شکر الہی بجا لانا اور مصیبت والی حالت پر صبر ثبات قدمی سے کام کر کے جمے رہنا، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا. حضرت فرماتے تھے ضروریات میں دعا کرنا، معاملات میں توکل کرنا، گناہوں میں توبہ اور استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. فرماتے تھے دعا توبہ توکل صبر و شکر یہی ہے استعانت کے طریقے. جب لوگ پوچھتے کہ حضرت ہم اللہ میاں سے مدد کیسے مانگنا، کیا طریقہ ہے اللہ سے مدد مانگنے کا، تو حضرت فرماتے خدا نہ خواستہ گناہ ہو رہے ہیں تو توبہ اور استغفار کرو، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں تو اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کرو، دن رات ضرورتیں پیش آتی ہیں، ضرورتوں میں اللہ تعالی سے مانگتے رہو، آرام والے ماحول اور حالات میں شکر الہی بجا لاؤ اور مصیبتوں میں صبر سے کام لو. تو اس روایت کا ایک حصہ یہ بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم مؤمنون حقا ورب الكعبہ، رب کعبہ کی قسم تم واقعی صاحب ایمان ہو. اسی لیے اس دنیا میں کسی کو آزمائشوں سے مفر نہیں ہے. حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے. بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، اور کو بس اور کوئی مفر نہیں ہے. البتہ اس دنیا کے اندر عافیت اور راحت کا کوئی آدمی نشانہ واقعی ضروری چاہتا ہے کہ مجھے راحت ملے، عافیت ملے، کوئی سکون ملے اور میں ان دنیا کی آفتوں میں پسنے سے بچ جاؤں. علامہ ابراہیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک خاص بات لکھی ہے، فرمایا کہ دیکھو یہ مضمون عورتیں اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں، مردوں کے بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. چکی ہوتی ہے، چکی اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا، اور نیچے کے پارٹ کے درمیان میں ایک میانی ہوتی ہے جس کے سہارے اوپر کا پارٹ چکر کھاتا ہے، ایک دستہ ہوتا ہے جس کے سہارے سے وہ پارٹ چکر کھاتا ہے اور چلانے والا چلاتا ہے، چلانے والی کوئی بہن چلاتی ہو. اب اس کے اندر آٹا پیسنے کے لیے جوار ڈالتی ہے، گیہوں ڈالتی ہے اور دیگر اجناس ڈالتے ہیں تاکہ اس کا آٹا بنا لیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے.
آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو بھی دانا پاٹوں کے بیچ میں آیا وہ پستا چلا گیا, جو بھی دانا پاٹوں کے درمیان میں آیا پستا چلا گیا. لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس کے باوجود حفاظت کا ایک خاص رخ ہے, وہ یہ کہ درمیانی میانی سے چمٹا ہوا جوار اور گیہوں کا دانا وہ ہزاروں چکر پس جانے کے باوجود بھی وہ پسے نہیں پاتا, وہ محفوظ رہتا ہے. اسی طرح اولیاء نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ زمین ایک پارٹ ہے اس دنیا کا, آسمان ایک پارٹ ہے اس دنیا کا, اس دنیا کا مخلوقات کے اعتبار سے ایک مرکزی نقطہ ہے, عالم کے اعتبار سے مرکزی نقطہ نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ حفاظت کے دائرے میں آئے تو وہ چمٹ جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حفاظت کا ایک راستہ, اللہ تعالیٰ اس کو مختلف قسم کی آفتوں اور بلاؤں سے بچا لے. ایک ہے اس کا عمومی رخ, ایک ہے اس کا خصوصی رخ. عمومی رخ کا ایک اعتبار وہ ہے, برادر محترم نے ایک روایت کا ترجمہ کیا تھا, الفاظ نہیں پیش کیے لیکن کچھ الفاظ آئے تھے کچھ نہیں آئے تھے. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اگر کوئی شخص آزمائش کے حال میں آ جائے, مصیبت میں گھر جائے, چاہے وہ ایک معمولی سا کانٹا ہی کیوں نہ چبا ہو, چاہے اس سے بڑھ کر یا اس سے کم تر, اگر وہ اپنی زبان شکایت دراز نہیں کرتا اور اللہ ہی کے حضور میں پیش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا بطور اعتراض, قتمہا ولم یشکہا الی الناس, کسی سے تذکرہ نہیں کرتا, اللہ ہی کی حضوری کی طرف متوجہ رہتا ہے اور کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرتا, تو اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ, اللہ پاک نے اپنے ذمے میں یہ بات لی ہے کہ اس کی بخشش کر دیں گے. ان اللہ اذا سبقت لہ منزلا, جب کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کسی خاص درجے اور منزلے پر پہنچانا ہوتا ہے, ولم جی ولم تبلغہ بعملہ, اور وہ عمل اس کو نہیں پہنچا پا رہا ہے یا وہ عمل کے ذریعے سے اس خاص منصب اور مرتبے تک نہیں پہنچ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ابتلاہ اللہ, اللہ پاک اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں, فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ, یا تو اس بلا اور آزمائش کو جسم سے متعلق کرتے ہیں یا اولاد سے متعلق کرتے ہیں یا مال سے متعلق کر دیتے ہیں, پھر اس کو صبر و ثبات قدرے سے رہنے کا حوصلہ دیتے ہیں اور اس کو اس مرتبے پر پہنچا دیتے ہیں جو منشا ہوتا ہے اللہ پاک. اسی لیے ملت کے عزیزوں, جی نہ گھبرا شدت غم سے حصول اصول زندگانی میں, نہ گھبرا شدت غم سے اصول زندگانی میں, کہ برگ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں. گھبرانا نہیں, تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں رکھتے ہیں, ان آزمائشوں میں ہمارا کام حکم الہی پر جمے رہنا اور صبر و ثبات قدمی سے کام لینا اور احکام الہیات کا خصوصی پاس و لحاظ کرنا. یہ ایک بات تھی جو آپ ذرا سر کرنے کی تھی. دوسری بات جو فکری طور پر آپ سر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب بیانات تو بہت ہوئے, اوسط بیانات بھی رہے, طویل بیانات بھی ہوئے, مبسوط بیانات بھی ہوئے, خصوصی عنوانات بھی ہوئے, لیکن صاحب ہم لوگوں کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کی نہ جان میں برکت, نہ مال میں برکت, نہ عزت میں برکت, نہ حالات میں برکت, نہ معاملات میں برکت, کچھ بھی نہیں. اسی لیے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو, معیشت میں برکت ہو, حالات میں برکت ہو, اس کے اعمال میں برکت ہو اور اس کے احوال میں برکت ہو, اس کے انوار میں برکت ہو, تو کیا کرنا؟ ایک بات یاد رکھنا, اس کو آپ وظیفہ سمجھیے, عمل سمجھیے, چھوٹا عمل سمجھیے. میں اس کو چھوٹا نہیں سمجھتا, بڑا سمجھتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں موجود ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں اس کا تذکرہ کیا ہے اس روایت کا, اور راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باب ہے کتاب الدعوات کا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, بڑی عجیب بات ہے آپ کے کام کی, جی ہم بھی استفادہ کرتے ہیں, آپ بھی استفادہ کیجیے. ایک ان رجل اتى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, رجل نبی, ایک شخص سرکار کے دربار میں آیا, ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا یوں کہیے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. غریب صحابی تھے اور دیہاتی صحابی تھے, مفلوق الحال تھے, پریشان حال تھے, اور بہت زیادہ یہ غمزدہ تھے. آپ نے, ان صحابی نے آقا کے دربار میں یہ بات کہی, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تولت عنی الدنیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے, دنیا مجھ سے روگردہ ہو گئی ہے, یعنی کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں, نہ چھوٹا نہ بڑا, نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن, نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی غیر رشتہ دار, نہ کوئی اپنا, نہ کوئی پرایا, کوئی میرا ساتھ. دوسرے معنوں میں اس انداز کی بات انہوں نے کہی, اور کہا وقلت ذات یدی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, میرے ہاتھ خالی ہے, نہ مال ہے, نہ مال میں برکت ہے, نہ اور کوئی چیز ہے, ہاتھ بھی خالی, قلیل الزاد ہو گئے ہیں, بلکہ عدیم الزاد ہو گئے ہیں, کہ وہ کوئی توشہ ہی میرے پاس نہیں ہے, ہاتھ خالی. اور جو بھی چیزیں موجود ہیں اس میں تقلیل اور کمی کی شکایت, فلاں چیز کم فلاں چیز نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِ الْخَلَائِقِ. اچھا تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم فرشتوں جیسی نماز پڑھو, اور دیگر مخلوقات جیسے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں ویسے تم بھی اللہ کی پاکی بیان کرو. وہ شخص متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے, وماذا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرشتوں کی نماز کیا ہے اور یہ مخلوقات کی وہ تذمیحات کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں, جس پر آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں, وبها يرزقون, ارے ان کلمات کے طفیل تو رزق بانٹا جاتا ہے دنیا میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ حضرات بھی یاد کر لو, یاد ہے, ذرا رخ توجہ سے یاد کرنا, توجہ دینا ہے خالی. قال سبحان, قل سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. ایک جملہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ. دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم, اور تیسرا جملہ ہے استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں باب الدعوات میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, روایت کے اعتبار سے کس طرح کی بحث ہے اس میں گئے بغیر, جی متن اور سند یا مضمون کے اعتبار سے, چونکہ وہ چیز قابل قبول ہے اور فضائل کا باب تو زیادہ وسیع اور کشادہ ہے, اس لیے عرض کر رہے خاص طور پر یہ بات. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اچھا کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ مئۃ مرہ, 100 مرتبہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مستغفر اللہ مئات مرہ، سو مرتبہ، سو مرتبہ. مگر روایت کے اندر وقت کی خصوصیت بھی مذکور ہے. روایت کے الفاظ جی تقریباً اس طرح ہیں، ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح، وہ تہجد والا وہ وقت جو صبح کی نماز کو شروع کر دیتا ہے، یعنی صبح والا وقت، تہجد والا وقت، فجر سے پہلے پہلے، فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے کے جو اوقات ہیں، چاہے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، 2 گھنٹے پہلے، آدھی رات کے بعد سے کبھی بھی، کتنی بار پڑھ، ما بین طلوع صبح الى ان، ما بین طلوع الفجر، طلوع فجر کے بعد سے لے کر الى ان تصلی الصبح، صبح کی نماز تو ادا کرے اس وقت کے بیچ، اتنا سا کام ابھی کر لے گا. نتیجہ بڑا عجیب ہے، شبہ نہیں کرنا چاہیے لیکن شبہ ہوتا ہے، وسوسے کی شکل میں آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعتیق الدنیا راغبۃ سائرۃ، ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا تیرے پاس ناز رگڑ کر آئے، دنیا راغمتن ساغرتن لو کما قال علیہ السلام. اسی لیے اقبال چفی نہیں کہے ہم سے کب پیار ہے، حنین تمہیں پیاری ہے. لیکن اس کے بعد کا جی اور جملہ ہے، یخلق اللہ سبحانہ و تعالی من کل ہذہ الکلمۃ ملکا، اللہ پاک ان کلمات میں سے ہر کلمے سے ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں جس کا کام یہ ہے، یسبح اللہ سبحانہ و تعالی، وہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا رہے، اللہ کا ثواب ہو، اور اے مخاطب اس کے پڑھنے کا ثواب تیرے اعمال نامے میں لکھا جاتا رہے. بس نہیں، سمجھدار کے لیے ایک بات بھی کافی ہے، یہ دوسری بات تھی آپ حضرات کرنے، ایک تیسری بات آپ حضرات کرنا ہے، یہ روحانیت کا راستہ ہے، اللہ والوں کا راستہ ہے. اس میں بعض باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بعض باتیں کچھ دنوں کے بعد سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض باتیں بہت دنوں کے بعد سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے کبھی بھی شکایت کا لفظ نہیں نکالا، بلکہ اس بات کا انتظار کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آخری درجے کے علوم بھی اللہ پاک اپنے کرم سے مجھے عطا فرمائے. حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اللہ کے بندو، اگر تم صدیقیت کافی مرتبہ چاہتے ہیں تو یاد رکھنا ایک چھوٹی سی بات پہ عمل کر لو، چھوٹی سی بات پہ. وہ کیا؟ زبان پہ جھوٹ مت لاؤ. صرف صدق لسانی کی بنیاد پر صدیقیت کی مراتب کو اللہ پاک طے کرا دیں گے. مگر خاص طور سے حضرت نصیحت فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں، بڑی کشمکش ہے اس دنیا میں، راستے میں روڑے اٹکانے والے شیطان اپنی شیطنت کھیلتے ہیں، نفسانی لوگ اپنی نفسانی اغراض کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، شہوت پسند انسان اپنے شہویات میں گرفتار رہتے ہیں، شہوتوں کے جالوں میں گرفتار رہتے ہیں. لیکن حضرت حکیم مختر صاحب دامت برکاتہ نے ایک عجیب انداز کا سبق دیا اور فرمایا کہ دیکھو، بزرگ بننے کے لیے جیسے برادر محترم نے کہہ رہے تھے نا، لمبی چوڑی تسبیحات، بہت زیادہ سینکڑوں ہزاروں نوافل، لاکھوں قسم کی اذکار، کروڑوں قسم کے اشغال، جی میں ایسا نہیں، بزرگ بننا ہے تو حرام اور مشکوک چیز سے اپنے آپ کو بچا لو. حرام چیز سے بچا لینا، مشکوک اور مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا، تو بزرگ ہو جائیں گے.
لیکن خاص طور پر رکاوٹ بننے والی جو چیز سببی طور پر سامنے آتی ہے وہ ہے حسن.
عشق مجازی کے راستے اور حسن آڑے آتا ہے اور انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. حسن میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے. حضرت نے بیان یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے حسن میں رکھی ہے کشش اور اس میں ہے کش. اس میں رکھی ہے اللہ نے کشش اور اس میں ہے کش. لیکن جب اللہ پاک خصوصی توفیق عطا فرما دے تو تقویٰ کا حکم مکش لگا دو. نظر کی حفاظت. لکھوی جمع صاحب کچھ ذہن تیز ہونے کا نسخہ بتاؤ. بھائی ذرا نظر کی حفاظت کر لو, اللہ پاک آپ کے ذہن کو تیز کر دیں گے. حمام میں پیشاب مت کرو, اللہ پاک آپ کے حافظوں کو تیز کر دیں گے. بسوں کو مت پالو, اللہ پاک آپ کو جی حافظ میں قوت عطا فرما دیں. حرام مت کھاؤ, مشکوک اور مشتبہ چیزیں مت کھاؤ, جی اللہ تعالیٰ حافظ میں قوت عطا فرما دیں. مگر میرے دوستو کہاں ہم لوگ احتیاط کرنے ہیں, احتیاط کرنے والے تو وہ تھے. فقہ حنفی کے جلیل القدر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دو ایک باتیں یاد آتی ہیں ذیلی اور ضمنی طور پر. عرضی کیے دیتا ہوں موقع کی مناسبت سے, بہت تفصیلی بحث ہوا تو, لیکن دو اشارات دینا قرینِ مصلحت سمجھتا ہوں. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو تقویٰ اور طہارت کی وہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائی تھی کہ انوار تقویٰ سے مالا مال ہو گئے تھے. ایک مرتبہ کی بات ہے, غور سے سنو بھائی, حوالوں سے یہ بات بول رہا ہوں میں آپ سے. سیرت النعمان کے حوالے سے, سیرت ابو حنیفہ کے حوالے سے اور الموفق سے, اور اسی طریقے سے اور نعمان بن ثابت, سیرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بہت سی کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. یہ دو اشارے زیادہ کارگر اور مفید ہوں گے. ایک بات اس میں سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت کی تجارت میں کافی برکت عطا فرمائی تھی تو آپ بس مدد کرتے رہنا غریبوں کی, بیواؤں کی, بے کسوں کی, بے سہارا انسانوں کے, ان کے مزاج میں, ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, ان کے مزاج میں ہوئے بات تھی. بس جہاں ضرورت مند نظر آیا اور اس کے ساتھ بس اپنی تھیلی کھول لی اور جس قدر اپنے سے ممکن ہو سکا کیا. جیسے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بچے کو بسم اللہ کرانے کے لیے ایک استاذ کو مقرر کیا اور بچے کے استاذ سے یوں کہا کہ بھائی تم میرے بچے کو بسم اللہ پڑھوا دو. تو جب اس استاد محترم نے اس بچے کی بسم اللہ پڑھائی, یوں کہا کہ بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً 5,000 کا تحفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کے اس بسم اللہ کرانے والے کی خدمت میں پیش کیا اور یوں فرمایا, واللہ لو کان عندی اکثر من ذلک لدفعناه تعظیما للقرآن الحکیم. خدائے پاک کی قسم اگر میرے پاس اس وقت اس سے زیادہ رقم ہوتی تو میں قرآن کی عظمت کے پیش نظر کہ تم نے میرے بچے کو بسم اللہ پڑھائی ہے یہ تحفہ ہے, معمول سے تحفہ, اس کو قبول کر لیجیے. پھر جب بسم اللہ کے بعد جب الحمدللہ کا سورہ پڑھایا تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ بھائی آدمی جب کام کرنا ہی چاہتا ہے تو کوئی بھی ہلا لے لیتا ہے آدمی کے سامنے جب جذبات بن جاتے ہیں. تو میں اسی لیے بزرگوں نے, دین کی دعوت والے بزرگوں نے, تبلیغی بزرگوں نے, اکابر نے یہ بات بتائی کہ ایک ہے شریعت کا فتویٰ اور ایک ہے شریعت کا مزاج. ایک ہے شریعت کا فتویٰ اور ایک ہے شریعت کا مزاج. ہاں, دونوں کو سمجھنا پڑتا ہے تفصیلی طور پر. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کے مزاج والی بات بتائی. جب بچے نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو پھر ویسے ہی فرمایا اور 5,000 کا نذرانہ پیش کیا اور مجھے نہیں دینا ہے, آپ کو بے فکر رہیے, میں لینے والوں میں سے نہیں ہوں.
والله لو كان عندي اكثر من ذلك لدفعناه تعظيما للقران الحكيم. خدا پاک کی قسم اگر میرے پاس اس وقت اس سے زیادہ رقم ہوتی تو میں قرآن مجید کی عظمت کے پیش نظر تمہاری خدمت میں اس سے زیادہ دیتا، خدا کی قسم.
میرے دوست ہم لوگ خدمت کر دے، کون کر رہا ہے، کسی کر رہا ہے، کیا حال ہے؟ میاں بیوی کو پوچھنے کو تیار نہیں، جی بابا بیٹوں کو پوچھنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کو پوچھنے کو تیار نہیں، چچا بھتیجے کو پوچھنے کو تیار نہیں، بھتیجا چچا کو پوچھنے کو تیار نہیں، مرد عورت کے رحم اور کرم پر. جی اس طریقے سے ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے، مگر یہ تعلیمات کا سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ انوار اور انوار و برکات میسر آتے رہیں گے اور شریعت کے فتوا اور حدود بھی معلوم ہوتے رہیں گے اور شریعت کا مزاج بھی سامنے آتے رہے گا، تو انشاءاللہ پھر جذبات بنتے رہیں گے. یہ کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مقروض کے پاس، جس کو بہت سے پیسے دے رکھے تھے، اس کا قرض وصول کرنے اور پیسے واپس لینے کے لیے جا رہے تھے. وہ شخص تھا مجوسی. مجوسی کہتے ہیں آگ کے پجاری کو، آتش پرست کو، آپ کی پوجا کرنے والا. آپ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سارے ساتھی موجود تھے. جب چلنے لگے اس مجوسی کے گھر کے قریب پہنچے، جو مالک کے مکان کو آپ قرض دیے تھے، آپ کے پاؤں میں جو چپل تھا اس چپل کو یا جوتے کو، شوز کو نجاست اور گندگی لگ گئی. آپ نے اس کو ہٹانے اور جھاڑنے صاف کرنے کے لیے ذرا سا پاؤں کو جھٹکا دیا تو وہ نجاست اچھل کر اس مجوسی کے مکان کے گھر کی دیوار پر جا کے گر گئی. کچھ حصہ گندگی کا اس کی دیوار پہ جا گرا، فاصلہ کچھ مکان کا موجود. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مضطرب اور بے چین ہو گئے کہ میں سبب بنا ایک شخص کے گھر پر نجاست کے پھینکنے کا. بے چین ہو، پانی پاس موجود نہیں ہے کہ دھو بھلا کر برابر کر دے. پھر سوچا کہ کوئی پتھر یا کوئی لوہے کی چیز یا کوئی ٹھیکری یا اسی طریقے کا کوئی خاص قسم کی کوئی چیز لے لوں جس سے میں کھود کریت کر اس نجاست کو دور کروں. اس احساس کے تحت آپ نے کچھ تلاش کرنا چاہا، لیکن مان یہ خیال آیا کہ اگر میں نے ویسا کیا کہ کوئی چیز لے کر کھود کریت کر میں نجاست ہٹا دوں تو اس مالک کے مکان کی دیوار کا نقصان ہوتا ہے. نہیں نکالتا نجاست کو، دور نہیں کرتا تو دھبا لگا ہوا ہے اور اس کا سبب میں بنا. پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں دھو دھلا کے برابر کر سکوں، اور اگر کھود کریتا ہوں تو نقصان ہوتا ہے. یوں بھی مشکل میں پڑا، ویسے بھی مشکل میں پڑ گیا. آپ نے سوچا کہ کچھ بھی نہیں، مالک کے مکان کے پاس پہنچنا، پانی وغیرہ لانا، پھر دھو دھلا کر معافی مانگ لینا، برابر کر دینا مسئلے کو، صفائی ستھرائی ہو جائے گی. سیدھا گھر پہنچے اور ذرا کنڈی کھٹکھٹائی اور اس کے بعد اندر سے کوئی خادم باہر نکلا. آپ نے اسے بلایا کہ اپنے مالک سے جا کے یہ بات کہو کہ نومن من ثابت وہ آپ کے دروازے پہ آیا ہے. وہ مالک کے مکان بیچارہ جو تھا، مخروض جو تھا امام صاحب کا، اس میں یہی سوچ کر کے آئے ہیں اتنی دور سے تو بس پیسہ ہی لینے کے لیے آئے ہوں گے، اور کائے کے لیے آئے. اب یوں تو کر کے اب نکل جی نکلے بغیر چارہ بھی نہیں، اس لیے کہ دور سے چل کر آئے تھے، پیسے لے کر ہی بہت دن ہو گئے. اب وہ یوں تو کر کے باہر نکلا، آتے آتے کہنے لگا کہ ہاں صاحب میں سمجھ گیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے میں پیسے دینا میں باقی ہوں، میں مقروض ہوں آپ کا، اور آپ نے مجھے پیسے دیے اور کافی عرصہ بیتا میں ادا نہیں کر سکا، اور مجھے اس بات کا بہت زیادہ جی احساس ہے، مجھے ادا کرنا ہے. اس طرح کی بات کہنے لگا تو آپ نے شطر میں کہ وہ بات تو نمبر دو ہی ہے، میں آپ سے اس وقت یہ کہنے کے لیے آیا, خاص طور پہلے مرحلے میں, کہ آپ کچھ پانی وغیرہ ایسی کوئی چیز دے دیں جس سے میں اس گندگی کو دھو دوں جو میرے پاؤں میں لگ گئی تھی, میں نے جھٹک دیا تھا تو اچھل کر آپ کے گھر کی دیوار پر لگ گئی, وہ نجاسہ تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ چیز اس داغ دھبے کو دور کر دوں. وہ مجوسی حیران پریشان ہوا, ارے اتنی سی بات ہو گئی آپ پریشان ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں, وہ آپ کی ملکیت ہے. نہیں وہ تو بہت معمولی بات ہے, تھوڑی سی نجاست لگ گئی. بولے نہیں, اگر کسی اور چیز سے کریدتا ہوں تو نقصان ہوتا ہے, پانی پہ میرے پاس موجود نہیں تھا اور بغیر اجازت آپ کے گھر کی کسی دیوار کا استعمال میں کیسے کر لیتا. اس طرح کی بات فرمائی. اس کے بعد اس مجوسی نے کہا کہ اچھا, صفائی اور ستھرائی کا اور پاکیزگی کا اور آپ کے مذہب میں اتنا زیادہ دوسروں کے لحاظ کا حکم ہے, آپ کے مذہب کی تعلیم ہے. آپ نے کہا کہ ہاں, ہمارے مذہب میں تقویٰ اور طہارت کی بڑی پاکیزگی کی بڑی تعلیم دی جاتی ہے کہ کسی کی ملکیت پر دھبا نہ آنے پائے اور کسی کو ذرہ برابر نقصان نہ ہونے پائے. یہ ہماری تعلیمات کا خلاصہ ہے. اسی لیے اکابر دعوت اور تبلیغ کے اکابر اور بزرگوں نے بھی کسی بات کو بہت زیادہ پھیلانے کی صحیح فرمائی ہے. فرمایا کہ اخلاق کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سطح, اور وہ سطح یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اخلاق کی اونچی سطح یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے چاہے مجھے کچھ نقصان ہو جائے. امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے جب یہ سارے حالات سنا ہے کہ بھائی میں ایسا چاہتا ہوں, تو اس نے کہا کہ اچھا, اتنا پاکیزہ مذہب جب آپ کا موجود ہے تو نومن ایسا کرو, آپ کلمہ پڑھا دو, میں پڑھ لیتا ہوں, توبہ کرا دو, مسلمان ہو جاتا ہوں. اتنا پاکیزہ مذہب آپ کا. یہ میرے دوست اتہور شطر المان کی برکات, دوسرے کی چیز کی اجازت کے بعد استعمال کی برکات, اور ملکیت اور مالک کی نسبتوں کو سمجھنے کی برکات. وہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پاکیزہ زندگی, وہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس سے عجیب ہے وہی واقعہ, اشارہ کر نظر کیے دیتا ہوں. ایک مخروض کے پاس پہنچے اور اصحاب ساتھ تھے, چلچلاتی دھوپ ہے, مالک وہ مخروض آدمی کے قریب پہنچے, دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں, مکان میں اندر بھی داخل نہیں ہوئے اور چھاؤں میں بھی کھڑے نہیں ہوتے. ساتھیوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں ٹھہرے, ساتھیوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں ٹھہرے. دیوار کے سائے میں آئیے, دیوار کے سائے میں آئیے. کوئی یہاں ڈھونڈ رہا ہے, کوئی وہاں ڈھونڈ رہا ہے, مختلف انداز سے کہ بھائی کوئی چلچلاتی دھوپ میں پسینے میں شرابو ہونے کے بجائے ذرا سے حفاظت سے کسی طرف رہ جاؤں, بیٹھ جاؤں. ہر ایک یوں سوچ رہا ہے اور آپ بھی دھوپ میں کھڑے ہوئے. اب وہ کہتے جا رہے, ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آئیے دیوار کے سائے میں, اور آپ آنے کے لیے تیار نہیں. جب بہت زیادہ اصرار بڑھا تو آپ نے ایک عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ وہ مخروض ہے, مالک مکان جس کے دیوار کے سائے میں کھڑے رہنے کا تم مجھے مشورہ دے رہے ہو, وہ مخروض ہے میرا, اور اگر اس کے گھر کی دیوار کے سائے سے استفادہ کروں گا تو سود کا شبہ ہے. اسی لیے میں مکروہ سمجھتا ہوں اس بات کو, آپ حضرات مجھے اصرار نہ کریں. میرے دوست, اس کو کہتے ہیں تقوی والی زندگی. اور آج ملت کے عزیز ہو, یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہر اعتبار سے جو برکات عطا فرمائی ہے اس کے لیے ہم احکام پر جمے رہنا, صبر و ثبات قدمی سے کام لینا, اور خاص طور پر یہ روحانیت والے اعتبارات میں تقوی اور طہارت کی پاکیزہ زندگی بسر کرنا اور اپنے کو صاحب نسبت بنانا. عرض کر رہا تھا کہ بعض باتیں اس راستے میں فوری سمجھ میں آتی ہیں, بعض کچھ دیر میں, بعض بہت دیر میں. جیسے حضرت جلال الدین محمد بن محمد البلخی رومی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو دنیا مولانا روم اور مولائے روم کے نام سے یاد کرتی ہے, حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سال گئے, ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھت پر چڑھے تو ساتھیوں نے کہا کہ ارے یار آ جاؤ اس دیوار سے اس دیوار پر, اس گھر سے اس گھر پر کودیں گے ناچیں گے. تو چھ سالہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بلی اور کتوں کی حرکتیں مجھے پسند نہیں ہیں. مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس میں, جو لگ بھگ 600-700 صفحہ کی کتاب ہے, اس میں اس طرح کے واقعات, اور خاص طور پر علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا. بعض اعتبار سے سناتے ہیں اس لیے عرض کیا. تو حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ, اللہ پاک نے سرفراز فرمایا, یہ خاص طور پر حضرت فرید الدین نتار سے پہلے ملاقات ہو گئی, والد صاحب کے ہمراہ چلے. فرید الدین نتار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بس چشتی سلسلے کا ایک روحانی بحر بیکرہ بنایا تھا, اور عجیب نورانیت کا پیکر تھے. اسرار نامہ ان کی ایک کتاب ہے, وہ آپ کے حوالے کر دیا. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ تعلیم میں, تربیت میں, اور مختلف قسم کی تعلیمات میں سیکھنے میں لگ گئے تھے مقام قونیہ جا کر. خاص طور پر یہ بات لکھی ہے کہ یہ وہی شیخ فرید الدین نتار رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن سے آپ نے استفادہ کیا اور جن سے کتاب بھی لی, کہ جس وقت یہ ابتدائی حال میں تھے, ابھی داخل تصوف کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے, صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے عطر کا کاروبار کرتے تھے, اور بڑی دکان تھی اور عطر کی ساری شیشیاں اور سازو سامان ادھر ادھر بکھرے پھیلے ہوئے تھے. تو ایک فقیر آیا صبح صبح آپ کی دکان پر فرید الدین نتار رحمۃ اللہ علیہ سے, کہنے لگا کہ میں کچھ بابا کوئی دے دو, مجھے کچھ دے دو. آپ نے جیسے عام طور پر آدمی ٹال لیتا ویسا ٹال دیا کہ میاں جاؤ بعد میں دیکھیں گے. اب وہ آپ اسی طرح رہے, آپ اپنے کام میں مشغول ہو گئے. وہ